خز تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک دفعہ پھر سلوات دیجیے بر محمد والے آج رات ویسے بھی عبادت اور بندگی کی رات ہے ایک دفعہ پھر سلوات دیجیے بر محمد انیسویں ماہ مبارک کی شب دو مناسبتوں سے انتہائی اہم ہے ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ضرورت ہے اور دوسری اس کی مناسبت شب قدر ہے چونکہ پہلی طاقت کا آغاز آج سے اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ہو جاتا ہے اور میں نے جتنا پڑھا ہے اس سے مجھے محسوس یہ ہوا کہ شاید امیر المومنین پر حملے کی جن لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی اور وقت کا انتخاب کیا تھا تو ان کے پیش نظر آج کی رات کی قدر و قیمت بھی پیش نظر تھی اس بنیاد پر انہوں نے یہ سوچا کہ شب قدر میں پہلی طاق رات اس رات میں علی جیسی شخصیت کو مارنے کا ثواب شاید زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر، ان کی یاد، ان کی محبت ظاہر ہے ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے اور ہماری زندگی کا ایک زندہ حصہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو گویا ہم مردہ ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری حیات کی علامت ہے کہ ہم اہل البیت اور بالخصوص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمیشہ یاد رکھیں، دلوں میں زندہ رکھیں، انہی کے نام پر اپنی زندگی وقف کریں، انہی کے لیے جئیں اور انہی کے لیے مرنے کی دعا کریں کہ اللہ یہ توفیق دے کہ انہی کے رستے میں، انہی کی محبت میں، انہی کے عشق میں اور انہی کے اہداف کے لیے جی بھی سکیں اور مر بھی سکیں۔ یاد رکھیے کہ امیر المومنین سے محبت بہت آسان ہے، اظہار اس سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ کوئی امتحان دینا نہیں پڑتا۔ لیکن جب ابتلاءات اور آزمائشیں آتی ہیں تو پھر ایسے لوگ جو علی کی راہ پہ ثابت قدم رہے اور علی کی محبت کی قیمت ادا کرنے کے لیے میدان میں تیار رہیں، ہمیشہ ایسے لوگ کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی علی کی محبت، علی کا عشق اور علی کے فضائل سے ہمیشہ آشنا کرتے رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ذکر انسان کے دل کی نورانیت میں اضافے کا باعث ہے۔ یہ ذکر بچوں کو اہل البیت سے جوڑنے کا باعث ہے۔ خوبیوں سے ہر انسان محبت کرتا ہے، کمال سے ہر انسان محبت کرتا ہے، شجاعت ایک کمال ہے، علم ایک خوبی ہے، تدبر ایک خوبی ہے، عبودیت اور بندگی ایک خوبی ہے، جتنے بھی آپ کمالات دیکھیں، جتنی بھی اعلی انسانی اقدار اور صفات دیکھیں، وہ سب کے سب کمالات کا حصہ ہیں، اور ان کمالات سے ہر انسان محبت کرتا ہے. کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو دشمنی سے محبت کرے اور شجاعت سے نفرت کرے، کوئی آپ کو نہیں ملے گا. کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو جھوٹ سے محبت کرے اور سچائی سے نفرت کرے، نہیں ملے گا آپ کو. کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو ظلم سے محبت کرے اور عدل سے بیزار ہو، نہیں ملے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اعلیٰ انسانی، دوسرے لفظوں میں الہی اقدار اور ویلیوز ہے، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اس لیے اس سے محبت کرنا فطری ہے، نیچرل ہے. اسی فطرت کا ایک حصہ علی سے محبت کرنا ہے. وہ کیسے؟ علی کمالات کا نام ہے، علی خوبیوں کا نام ہے، علی اعلیٰ ترین انسانی اقدار کا نام ہے. جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات میں آپ کو وہ تمام خوبیاں جو اعلیٰ ترین خوبیاں ہیں نظر آتی ہیں، تو اب اس کے بعد آپ کا ان سے محبت کرنا یہ آپ کی فطرت کا حصہ ہے. ہو نہیں سکتا کہ آپ محبت نہ کریں. کوئی بھی انسان، کوئی حسین و جمیل عمارت کسی کو نظر آئے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بدنما ہے، سب اس کی طرف جھکتے ہیں، اس کو اس کی تعریف کرتے ہیں. اس میں چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی کرسچن ہو، چاہے کوئی شیعہ ہو، چاہے کوئی سنی ہو، فرق کوئی نہیں ہے. اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے فطرت سے. اگر کوئی خوبصورت گلاب کا پھول آپ کے سامنے ہو تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہندو اس گلاب کے پھول سے نفرت کرے اور مسلمان محبت کرے، ایسا تو نہیں ہے. عیسائی محبت نہ کرے، یہودی محبت کرے، ایسا تو نہیں ہے. بلکہ جو بھی اس پھول کو دیکھے گا جذب ہوگا، اس پھول کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچے گی اور وہ اس کے بارے میں خواہش پیدا ہوگی کہ وہ پھول اس کا ہو. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس پھول کے اندر ایک حسن ہے. حسن کمال کی علامت ہے، اور کمال انسان کی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. لہذا جب ہم کہتے ہیں علی، تو علی کی محبت سلیم الفطرت انسانوں کی فطرت کا تقاضا ہے. علی سے محبت کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں آئے، لیکن علی سے نفرت کرنے کے لیے ہے. توجہ دیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. علی سے محبت کرنے کے لیے انسان ہونا کافی ہے، لیکن اگر علی سے نفرت کرنا چاہے تو انسانیت نکال دیں، نفرت ہو جائے گی. اس لیے کوئی بھی انسان، تاریخ پڑھ لیجیے آپ، اگر یہودیوں کی تاریخ پڑھیں، عیسائیوں کی تاریخ پڑھیں، ہندوؤں کی تاریخ پڑھے، آج کے دور میں بھی آپ کو سکھوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر بڑے بڑے شعرا ملتے ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی توصیف اور ان کے فضائل میں لمبے چوڑے کلام کہے ہوئے. کیوں؟ کیا ان کا کوئی رشتہ ہے؟ نہیں. کیا ان کی کوئی عقیدے کی ہم آہنگی ہے؟ نہیں. علی بت شکن، یہ بت پرست، تعجب کی بات نہیں ہے، ہے نا تعجب کی بات؟ علی بت شکن، یہ بت پرست، لیکن ایک بت پرست بت شکن سے عشق کا اظہار کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر موجود فطرت. اسی فطرت کو جگانے کے لیے انبیاء آتے ہیں. لِتُصِيرُ بِهِمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، انسان کے اندر موجود اسی فطرت کو، اسی فطرت کو نبی باطن، رسول باطن کہا گیا ہے. لہذا اگر کسی شخص کا ضمیر زندہ ہے، اس کے اندر کا انسان زندہ ہے، اس کی فطرت پر گند نہیں پڑا ہوا اور اس کی فطرت میں تازگی ہے، تو وہ ہر خوبصورت چیز سے، ہر باکمال چیز سے، ہر بڑی اور اچھی چیز سے محبت کرے گا. اور علی تمام خوبیوں کا مرکز ہے، اس لیے علی سے محبت ہر سلیم الفطرت انسان کا ورثہ ہے.
آپ نے جاد جردا کا نام سنا ہوگا، ابھی چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا، 80-85 سال کی عمر میں بوڑھا ہو کے مرا ہے. عیسائی تھا، لبنان میں رہتا تھا، عرب تھا، عرب عیسائی. اس نے ایک کتاب لکھی، صوت العدالت الانسانیہ، عدالت انسانی کی آواز. موضوع کیا ہے؟ عیسائی ہے لیکن اس کا موضوع ہے علی ابن ابی طالب. اور اس کتاب میں وہ بیان یہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر تاریخ انسانیت میں عدل اور انصاف مجسم شکل میں، کسی انسان کی شکل میں زندہ ہو کر آیا ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. مسلمان نہیں آئے، قرآن کو قبول نہیں کرتا، نبی کریم کی رسالت کو نہیں مانتا، تصدیق کا قائل ہے، حضرت عیسیٰ کے دین پہ ہے، لیکن جب وہ ان اوصاف الہیہ یا انسانی اقدار، نام جو بھی رکھیں، یہ قدریں ہیں، یہ ویلیوز ہیں، جب ان ویلیوز کا وہ مطالعہ کرتا ہے اور ان ویلیوز کو ایک طرف رکھ کر کتابوں میں، دوسری طرف انسانوں میں ان ویلیوز کو تلاش کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے پورے تاریخ میں علی سے زیادہ بڑھ کر عادل کوئی نہیں دیکھا. اس نے ایک کتاب لکھی، لکھنے کے بعد اس کا مقدمہ لکھا ہے میخائیل نعیمہ نے. میخائیل نعیمہ خود بھی ایک عیسائی مورخ ہے، مصنف ہے، بڑا آدمی ہے. وہ لکھتا ہے کہ جان جردا نے جب یہ کتاب لکھی تو معروف نہیں تھا، کتاب مختلف پبلشرز کے پاس گیا بیروت میں کہ بھائی میری کتاب چھاپ دیں، کوئی بھی اس کتاب کو چھاپنے پر تیار نہیں ہوا. جب نہیں ہوا، چونکہ ایک گمنام فرد کی گمنام کتاب کون خریدے گا، لہذا وہ لوگ اپنا سرمایہ ڈبونا نہیں چاہتے تھے، نہیں خریدی، نہیں وصول کی کتاب اور نہیں چھاپی. میخائیل نعیمہ کہتے ہیں کہ جان جوردا پریشان حالی میں چرچ میں گیا، اتوار کے دن چرچ میں گیا، حضرت عیسیٰ کے مجسمے کے سامنے بیٹھا، پریشان بیٹھا ہوا تھا، لوگوں نے عیسائیوں کے طرز کے مطابق جو عبادتیں کرنی تھی کر لی اور اس کے بعد گناہ بخشوا کے نکل گئے، یہ اکیلا رہ گیا. پادری نے جب اس کو دیکھا، آیا اس کے پاس، کہا کہ بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے جواباً کہا کہ میں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے لیکن کوئی چھاپنے پر تیار نہیں ہے، اس لیے میں پریشان ہو کر آج آیا ہوں، دعا مانگوں مجھے کوئی ایسا رستہ ملے جس سے میں یہ کتاب چھاپ سکوں. میخائیل نعیمہ کہتے ہیں کہ جاد جردا کی بات سن کر پادری نے کہا کہ تم ٹھہرو میں بھی آتا ہوں. اندر گیا، کچھ پیسے لے کے آیا، اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا جاؤ جا کر یہ کتاب چھاپو. دعا قبول ہو گئی، گیا مارکیٹ میں کتاب چھاپی. جب کتاب مارکیٹ میں آئی، لوگوں کو پتا چلا کہ عیسائی نے حضرت علی پر یہ کتاب لکھی ہے، آہستہ آہستہ کتاب کی شہرت بنی اور بہت مختصر عرصے میں کتاب مارکیٹ سے ختم ہو گئی. اس کو کتاب کی قیمت اصل زر بھی اور جو منافع تھا وہ بھی مل گیا. جو پادری نے پیسے دیے تھے وہ لے کر واپس آیا چرچ میں، گیا پادری کے پاس، کہا جی آپ کے پیسے امانت تھے، میں نے کتاب چھاپی، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میری مدد کی، اب یہ واپس لیجئے اور میں جا کے دوبارہ اس پر کام کرتا ہوں. پادری نے ہاتھ پکڑا، روکا، کہا کہ یہ پیسے لو، جاؤ کتاب زیادہ چھاپو، کم قیمت پر چھاپو، زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ. جب یہ سنا تو جار جردا کو حیرت ہوئی. اس حیرت کے عالم میں اس نے پادری سے پوچھا کہ آپ کو علی سے کیا دلچسپی ہے؟ میں نے تو اس لیے کہ میں نے لکھی ہے، زحمت اٹھائی ہے، تحقیق کی ہے، اس لیے میری دلچسپی ہے کہ میں کسی طرح سے کتاب چھاپوں. لیکن آپ اتنا پیسہ دے رہے ہیں، واپس بھی نہیں لے رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پادری نے کہا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب. کہا جی پوچھئے. کہا کہ تم نے تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ کی شخصیت، حضرت نوح کی شخصیت، حضرت ابراہیم کی شخصیت، بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، اور تاریخی اعتبار سے بڑے بڑے ہیروز گزرے ہیں، تم نے ان سب کے درمیان علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیوں کیا؟ جار جودہ کہتا ہے کہ میں نے کہا جواباً کہ میں نے بڑے انسانوں کی تاریخیں پڑھی ہیں، ان میں مجھے علی ایک ایسی ہستی کی شکل میں نظر آئے کہ ان کا ثانی کوئی نہیں آئے. لوگ بڑے بڑے گزرے ہیں لیکن علی جیسا کوئی نہیں گزرا، جو نبی نہیں ہے لیکن انبیاء کی اوصاف اس میں موجود ہے، جس پر کتاب نہیں اتری لیکن اس کا کلام پڑھو تو لگتا ہے یہ اللہ کا زمین پر ترجمان ہے. وہ کوئی مسلمانوں کا نبی نہیں ہے لیکن قرآن نے جس عدل اور انصاف کی بات کی ہے، اس عدل اور انصاف کا مجسمہ عملی طور پر علی اپنے 4 سالہ دور میں نظر آتا ہے. جب میں نے یہ ساری چیزیں پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ علی سے بڑھ کر انصاف کا بول بالا کرنے والا اور علی سے بڑھ کر زمین پر عادل انسان کوئی نہیں آیا. کہا کہ میں سمجھ گیا تم نے کیوں کتاب لکھی، اب مجھ سے جواب سنو، میں کیوں تم سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ یہ کتاب مزید چھاپو، کم قیمت پہ چھاپو، زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے علی کون ہے. کہا آپ وجہ بتائیے. تو پادری نے جواب میں کہا کہ میں بھی تمہاری طرح تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں گزرنے والی شخصیات کو پڑھا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ کرسچینٹی کی تاریخ میں، یعنی عیسائیت کی تاریخ میں، حضرت عیسیٰ سے لے کر آج تک 2000 سال گزر گئے. ان 2000 سالوں میں جتنے بھی بڑے لوگ آئے اور ان میں جتنے بھی عیسائی حکمران آئے، عیسائی حکمران، میں نے یہ دیکھا کہ 4 سال کی اس خلافت کے دور میں علی ابن ابی طالب نے ہم عیسائیوں کو جو حقوق دیے تھے، وہ حقوق حضرت عیسیٰ سے لے کر آج تک کسی عیسائی حکمران نے بھی ہمیں نہیں دیے. جب میں نے یہ پڑھا، جب میں نے یہ دیکھا تو میرے اندر بھی علی کا عشق اور علی کی محبت پیدا ہوئی. یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ علی اپنے کردار، اپنی فکر، اپنے پیغام اور اپنی بابرکت عمر کے مختلف حصوں اور پہلوؤں میں ایک ایسی یگانے روزگار شخصیت کے طور پر آپ نمودار ہوئے ہیں کہ دشمن نے دشمنی میں اور دوست نے دوستی میں ہر چیز کی انتہا کر دیا ہے، ہر چیز کی انتہا کر دیا ہے. آپ ذرا دیکھیں، دشمنی میں جن لوگوں کی بڑی بڑی دشمنیاں ہیں، انہوں نے اپنے دشمن سے جتنی دشمنی کیا ہے، اس کے مقابلے میں اگر علی کی دشمنی دیکھیں تو علی کے دشمن بھی دنیا کے بدترین لوگ تھے اور پہلے دن سے آج تک تھے، اور اس دشمنی میں انہوں نے ہر حد پار کر دی، ہر حد پار کر دی، دشمنی میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، کوئی رعایت نہیں کی. یعنی دشمنی کی وجہ سے جو کچھ وہ کر سکتے تھے علی کو دبانے کے لیے، علی کو مٹانے کے لیے، علی کو دلوں سے نکالنے کے لیے، علی کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے، علی سے انسانوں کو کاٹنے کے لیے، جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ محبان علی تھے، عاشقان علی تھے، علی کی مکتب کے تربیت یافتہ ہے، جنہوں نے انسانیت علی کی زبان سے سن کر سیکھا تھا، جنہوں نے ضمیر کی حیات کا پیغام علی کے کردار کو دیکھ کر سیکھا تھا، جنہوں نے زندگی کی حقیقتوں کو بھی علی سے سیکھا اور موت کی حقیقت اور اس دنیا کی جاودانی کو بھی علی سے سیکھا، جنہوں نے دنیا کو علی کی نگاہ سے دیکھا، جنہوں نے مخلوق کو علی کی نگاہ سے دیکھا، جنہوں نے خالق کو علی کی نگاہ سے دیکھا، اگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اگرچہ وہ تعداد میں نہایت قلیل تھے، لیکن ان کی محبت، ان کا حب، ان کا عشق، ان کی مودت ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹائیں، ہاتھ پیر کٹائے، زبانیں کٹائیں، آنکھیں نکلوائیں، لیکن ہر ظلم کو سہنے کے بعد بھی ان کی زبان پر اگر کوئی لفظ تھا تو وہ تھا یا علی یا علی۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ذات ایک ہے، فرد ایک ہے، لیکن اس میں ایسی صفات ایک جگہ جمع ہے کہ کسی اور شخصیت میں اس طرح سے جامعیت ان صفات کے حوالے سے نظر نہیں آتی۔ علی ابن ابی طالب ایسی شخصیت۔ اس لیے جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور مفسرین کی آراء کو جمع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 300 سے زیادہ آیتیں علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں نازل فرمائی۔ شیعہ سنی دونوں کا اعتراف ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں 300 سے زیادہ آیات الہی۔ اس لیے آپ قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی کوئی حرکت کرتے ہیں اور آیت نازل ہوتی ہے اس حرکت کے اثبات، تعریف اور قبولیت کے حوالے سے۔ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ علی مسکین کو کھانا دیتے ہیں، اللہ آیت بھیجتے ہیں۔ علی یتیم کو کھانا دیتے ہیں، اللہ آیت بھیجتے ہیں۔ علی اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ آیت بھیجتا ہے۔ علی انگوٹھی دیتے ہیں، اللہ آیت بھیجتا ہے۔ علی دشمن کا سر کاٹتا ہے، اللہ آیت بھیجتا ہے۔ جہاں جہاں آپ علی کے کردار کو دیکھیں وہاں پر لگے گا گویا اللہ انتظار میں ہے کہ کب علی کوئی کام کرے اور اللہ فوراً جبرائیل کے ذریعے سے نبی کریم پر کوئی آیت اتارے۔ علی کی زندگی ایسی زندگی ہے، اور خود نبی کریم کی زبان مبارک سے احادیث جو چلائی گئی وہ اپنی جگہ، چونکہ یہ خود تاریخ کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد احادیث کو جلانے کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو بڑا پریشان دیکھا، میں نے دیکھا بہت مضطرب ہے، بے چین ہے۔ بہت دیر گزر گئی، میں بھی پریشان ہوئی اپنے والد کو پریشان دیکھ کر۔ یہ نبی کریم کی وفات کے بعد کی بات، جب وہ خلافت پر فائز ہوئے، خلافت پر براجمان۔ میں بڑی پریشان ہوئی جب میں نے دیکھا کہ میرے والد بہت مضطرب ہیں۔ صبح میں نے دیکھا میرے والد بڑے مطمئن اور پرسکون تھے۔ میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ رات کو بہت پریشان تھے، اس وقت بہت مطمئن ہے، پرسکون ہے۔ کہا کہ مجھے ایک فکر تھی، وہ فکر یہ تھی کہ کہیں قرآن اور حدیث دونوں اس معاشرے میں گڈ مڈ نہ ہو جائیں، قرآن قرآن نہ رہے، حدیث حدیث نہ رہے۔ میں سوچتا رہا کہ کیسے قرآن کو بچا لیا جائے، کیسے حدیث کو الگ کیا جائے، اس لیے میں پریشان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی، رستہ کھل گیا اور اب میں مطمئن ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ تاریخ میں کسی سے پوچھیں کہ کیا ہوا، جتنی بھی احادیث تھیں ساری جمع کی گئی اور جلائی گئی۔ حدیث حدیث سوزی تاریخ اسلام کا ایک باب ہے،
تمام احادیث جمع کر کے جلا دی گئی۔ جلانے کے بعد اس کا عنوان کیا تھا؟ قرآن اور حدیث آپس میں مخلوط نہ ہو پائے۔ بعد میں جب یہ ساری احادیث جل گئی تو اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، ٹائم مل گیا، اس ٹائم کے بعد پھر نئے سرے سے احادیث کی جمع آوری کا کام شروع ہوا۔ جب اب آپ ریاست کی طرف سے ایک ادارہ بنائیں گے، اس ادارے کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ احادیث جمع کرے، تو پھر اس ادارے کا کام یہ بھی ہوگا کہ کس اینگل سے، کن موضوعات پر، کن کن لوگوں سے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے الہ حاضر قیاس۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ جب عالم اسلام میں موجود معتبر کتب کی احادیث کو پڑھتے ہیں تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جو نبی کریم کے ساتھ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی ہے، تاریخ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھی پہلی دفعہ کعبۃ اللہ میں تو اس وقت تین ہی شخصیات تھی، ایک نبی کریم خود تھے، دوسری حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کی، اور تیسری شخصیت علی ابن ابی طالب کی۔ تب سے لے کر نبی پاک کے پردہ فرمانے تک یہ پورا عرصہ امیر المؤمنین اپنے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے نبی کے ساتھ تھا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس طرح سے میں نبی کے ساتھ رہا۔ پھر دوسری طرف وہی علی ابن ابی طالب جن کے بارے میں نبی کریم کی یہ حدیث تمام عالم اسلام کو یاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ جملہ سب کو یاد ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اقضاکم علی اعلمکم علی، تم میں سے سب سے زیادہ جاننے والا علی، تم میں سے سب سے زیادہ عدل کے فیصلے کرنے والا علی۔ جو نبی کریم کی زبان مبارک سے احادیث لکھنی ہے ذرا دیکھ لیجیے، یہ ساری چیزیں موجود۔ لیکن جب آپ کتب حدیث میں غور کرتے ہیں تو دین فہمی کے لحاظ سے علی ابن ابی طالب سے نقل ہونے والی احادیث کی تعداد 40 بھی نہیں ملتی آپ کو، 40 نہیں ملتی، جبکہ حضرت ابو ہریرہ سے آپ کو تقریباً 2300 سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں، 2300 سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں۔ آپ حضرت ابو ہریرہ کی تاریخ بھی پڑھیں اور امیر المومنین کی تاریخ بھی پڑھیں، جب نبی کریم خود فرما رہے ہیں کہ علی تم میں سب سے زیادہ عالم ہے، جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سب اس دروازے کا رخ کرتے ہیں جو در علی ہے۔ نبی کی حالت حیات میں بھی اور نبی کی رحلت کے بعد بھی، پردہ فرمانے کے بعد بھی، اگر آپ دیکھیں تو تمام خلفائے راشدین تینوں کے تینوں ادوار میں علی اس معاشرے کے سب سے بڑے عالم کے طور پر معروف ہیں، لیکن آج ہم دین فہمی کے لیے، دین لینے کے لیے جب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں علی سے منقول احادیث نہیں ملتی۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو نبی کریم کی بیٹی ہیں، جنہوں نے ہر موقع پر نبی کریم کا ساتھ دیا ہے اور آخری وقت تک ساتھ دیا ہے، وہ ہستی ہیں جو اپنی پیدائش کے حوالے سے، اپنی نبی سے نسبت کے حوالے سے، اپنے مقام اور مرتبے کے حوالے سے اہل البیت میں شامل ہیں، پنجتن پاک میں شامل ہیں، اصحاب کسرا میں شامل ہیں، اور اسی طرح سے اصحاب مباہلہ میں شامل ہیں، آپ خود ان کے حوالے سے جا کر کتابوں میں احادیث تراش کریں. بخاری میں آپ کو ٹوٹل تین حدیثیں ملیں گی, ٹوٹل تین حدیثیں. کیوں؟ امام حسن مشتبہ, امام حسین سید الشہداء, جن کا پورا وجود لعاب رسول سے پرورش پایا ہے, جن کا پورا وجود نبی کریم سے ہے, اور ان کو فرمایا کہ انا منہم. مثلا امام حسن کے بارے میں بھی آئے اور امام حسین کے بارے میں بھی آئے کہ حسین منی و انا من الحسین. آپ عام طور پر سنتے ہیں یہ حدیث, جو ہستیاں نبی سے ہیں اور جن ہستیوں سے نبی ہیں, ان تمام ہستیوں جو اصحاب کسا کے اندر داخل ہیں, اصحاب کسا کے اندر جو لوگ داخل ہیں ان افراد کو جمع کریں پانچ. لیکن اگر آپ عالم اسلام میں پھیلی ہوئی احادیث کو جمع کریں تو آپ کو ان ہستیوں سے جو گھر کی بھی ہیں, محرم اسرار بھی ہیں, نبی کے شب و روز کی ساتھی ہستیاں بھی ہیں, نبی سے بھی ہیں, نبی کی اہل اور نبی کی آل بھی ہیں, لیکن ان سے آپ کو حدیثیں نہیں ملتی. جبکہ ہم یہ حدیث متفق علیہ قرار دیتے ہیں, چاہے شیعہ ہو چاہے اہل سنت ہو, سب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو طریق ہے روایت نقل کرنے کا, وہ طریق یہ کہتا ہے کہ جب غدیر خم میں نبی کریم نے حجت الوداع کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا تو وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری عترت ہے. عترت کون ہے؟ خود وضاحت فرمائی, اہل بیت کی, میری اہل بیت. ما ان تمسکتم بهما, جب تک ان دو چیزوں کو نہ پکڑو, لن جب تک پکڑتے رہو, لن تضلوا بعدی ابدا, کبھی بھی میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا اگر یہ مطلب لیا جائے کہ قرآن سے آپ دین لیں, اہل البیت سے صرف محبت کریں, تو کیا یہ درست ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اس حدیث کا اگر یہ مطلب لیا جائے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا ما ان تمسکتم بہما, جب تک تمسک مضبوطی سے پکڑنے کو کہتے ہیں, جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے نہ پکڑو. اگر دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور آگے ایک جملہ یہ بھی ہے, اس کو بھی شیعہ سنی دونوں نے نقل کیا ہے, کہ یہ دونوں چیزیں لن یفترقا, یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. جہاں قرآن ہے وہی عترت ہے, جہاں عترت ہے وہی قرآن ہے. جو قرآن کا مقام ہے وہی عترت کا مقام ہے, جو عترت کا مقام ہے وہی قرآن کا مقام ہے. قرآن وہی کہتا ہے جو عترت کہتی ہے, اور عترت وہی کہتی ہے جو قرآن کہتا ہے. اگر قرآن پاک ہے تو عترت پاک ہے, اگر قرآن معصوم ہے تو عترت معصوم ہے. خود یہ جملہ بتاتا ہے, چونکہ دونوں برابر ہیں, دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اور تا قیامت حوض کوثر تک یہ دونوں ساتھ ہیں. ان دونوں کو جو جدا کرے گا وہ دونوں پر ظلم کرے گا, ایک کو پکڑے گا دوسرے کو چھوڑے گا تو اس کا ظالم قرار پائے گا. اب ہم نے دین کہاں سے لینا ہے, ہم نے اپنا دین کس سے لینا ہے؟ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے دین کا ماخذ دو چیزیں ہیں, ایک خود کلام خدا ہے اور دوسرا سنت و سیرت نبوی اور نبی کریم نے جو ثقل اکبر ہمارے درمیان چھوڑا ہے, وہ ثقل اکبر ہے. وہ کیا ہے؟ اہل البیت اور عترت. اور علی اسی اہل البیت کے سرخیل ہیں, علی کے بچے اہل البیت ہیں, علی کی اولاد اہل البیت ہے. علی کی اولاد میں جتنی ہستیاں آئی ہیں ان کو ہم
کیا کہتے ہیں؟ ائمہ اہل البیت، اہل البیت میں سے آنے والے امام. شیعہ بھی قائل ہیں اور اہل سنت بھی قائل ہیں. لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو میں اس پوری گفتگو کا حاصل آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال. صلوات بھیجیے بر محمد والی محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد والی محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے. جو میں آپ کو اس پوری گفتگو کا حاصل دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ علی با کمال ہیں اس لیے ان سے محبت کے لیے انسان ہونا کافی ہے. قرآن چونکہ لاریب کتاب ہے اس لیے کسی بھی غیر جانبدار انسان کے ہاتھ میں دیں وہ اس کتاب کو پڑھے گا، اش اش کر اٹھے گا اور کہے گا کہ کتاب لاجواب ہے. تعریف کتاب کی بھی کرے گا، تعریف علی کی بھی کرے گا، تعریف اہل البیت کی بھی کرے گا، لیکن کیا اتنا کافی ہے؟ سوال یہ ہے. انسان ہونا کافی ہے اہل البیت کی تعریف کرنے کے لیے یا اہل البیت کی فضیلتوں کو قبول کرنے کے لیے؟ لیکن ایمان کی شرط یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی فطرت کے مطابق ان کو کمال پر دیکھنے کی وجہ سے قبول کریں، بلکہ اس کے لیے کچھ اور شرطیں ہیں. ہمیں ان کی طرف آ کر دیکھنا چاہیے کہ ہم ترازو کے پلڑے میں کتنے بھاری ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں. واقعی ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عشق اور ان کی محبت کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس میں اپنے آپ کو اس پلڑے میں ڈال کر توڑنے کی ضرورت ہے. امیر المومنین نے خود بھی قربانی دی، امیر المومنین کے بچوں نے بھی قربانی دی. میں کسی کانفرنس میں تھا، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، اہل تحقیق، اہل کتب، اہل تعلیم، بڑی بڑی شخصیات، دو چار اہل تشیع بھی تھے، باقی سارے عمومی طور پر تمام مسالک کے لوگ تھے. میں نے وہاں پر ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ یہ بتائیے، اگر امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد کے حوالے سے نبی کریم وصیت کر جاتے کہ میرے بعد میری اولاد کو جتنا تم زیادہ ستا سکو اتنا ثواب ملے گا، تو کیا اس سے زیادہ ظلم ہو سکتا تھا؟ سوچنے والی بات ہے. اگر نبی کریم وصیت فرما جاتے ہیں کہ میرے بعد میری اولاد کو تم جتنی تم میں توانائی ہے اتنا ستاؤ، کیا اس سے زیادہ کوئی ستا سکتا تھا؟ امیر المومنین کو نہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو دیکھیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، پھر آل حسین کو آگے دیکھیں، جس جس دور میں دیکھیں، ہر شخصیت اپنے دور میں ظلم کے لحاظ سے تمام مظالم ان پر توڑے جاتے ہیں. بی بی دو عالم چند جملے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، بی بی کون ہے؟ جہاں وہ فاطمہ ہے وہیں پر علی کی زوجہ ہے، علی کی جان ہے، نبی کی بیٹی ہے، کائنات کی مخدومہ ہے، اللہ کی وہ کنیز ہیں جن کے مقام کا تصور حضرت مریم نہیں کر سکتی. وہ ہستی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں تمام مخلوقات سے زیادہ مطلوب اور زیادہ محبوب ہیں. وہ بیوی جن کے دروازے پر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز پانچ نمازوں کے اوقات میں کھڑے ہو کر کہتے تھے اور پکار کر کہتے تھے تاکہ سب سنیں،
السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والوں تم پر میرا سلام. یہ وہ بات ہے. لیکن نبی کریم کی رحلت کے بعد جو حالت ہوئی اس حالت کو ذرا دیکھیے. بی بی ہے دو آدم سلام اللہ علیہا، بعض روایات کے مطابق 6 ماہ زندہ رہے، لیکن بعض روایات اس سے کم، اتنا کم عرصہ زندہ رہی، اور ان کی عمر کیا تھی؟ زیادہ سے زیادہ 18 سال. لیکن تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ان 6 مہینوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک ہی کام تھا، رونا اور رونا، گریہ. صبت علی المسائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. لوگوں مجھ پر اتنے ظلم توڑے گئے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اگر یہ ظلم اور یہ ستم دن کی روشنی پر توڑے جاتے تو وہ دن رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتا. اتنے مزہ، اتنا دکھ، اتنا ظلم. اسماء بنت امیس کہتی ہیں، راوی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے جس شب کو آپ کی شہادت ہوئی میں نے بی بی کو دیکھا، پہلو پہ ہاتھ تھا اور ان کی کراہنے کی آواز آ رہی تھی. مجھے انہوں نے بلایا، کہا کہ اسماء لگتا ہے کہ میری واپسی کا وقت آ گیا ہے، میں غسل کرنا چاہتی ہوں، نئے لباس پہننا چاہتی ہوں، اپنا کفن خود پہننا چاہتی ہوں، ایک کام کرو میرے بچوں کو لے آؤ، امام حسن کو، امام حسین کو، حضرت زینب کو، حضرت ام کلثوم کو. یہ 4 بچے، سب سے زیادہ عمر کتنی ہے امام حسن کی؟ 7 سال. سب سے زیادہ عمر کا بچہ 7 سال کا ہے، امام حسین 6 سال کے، حضرت زینب 5 سال کی، یعنی عمر یہ ہے. ان بچوں کو لا کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خود غسل دیتی ہے. غسل دینے کے بعد ان کو نئے کپڑے پہناتی ہیں، سر پر کنگھی کرتی ہیں، کنگھی کرنے کے بعد سب کو تیار کر کے اسماء کے حوالے کرتی ہیں اور پھر فرماتی ہیں کہ اب میری باری ہے، میں جا کے نہا لوں، میں جا کے غسل کروں. لیکن یاد رکھو، میں جا کے غسل کرنے کے بعد کمرے میں لے جاؤں گی، کچھ دیر کے بعد دستک دینا، اگر میری آواز آئے تو سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں، اگر آواز نہ آئے تو پھر جا کر میرے علی کو بلانا اور کہنا کہ علی فاطمہ چلی گئی. اسماء کہتی ہے کہ میں نے یہ سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب میں نے دستک دی تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، میرا دل ٹوٹ گیا اور میں بے اختیار رونے لگی اور کہا فوراً علی کو بلاؤ. تاریخ کہتی ہے کہ جب علی کو مسجد میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی اطلاع ملی تو ایک دفعہ علی اپنے پیروں پہ اٹھے، ایک دفعہ آپ کی چیخ بلند ہوئی، پھر زمین پر گرے اور اپنے حواس باقی نہیں رہے، بے ہوشی کی کیفیت تاریخ ہو گئی. اس کیفیت میں علی کو لے کر آئے گھر کی طرف، اٹھا کر سہارا دے، مظلومیت دیکھی. اسماء کہتی ہے کہ میں نے ان دو بچوں کو دیکھا، یہ 4 بچے ہیں اور اپنی ماں کے جنازے سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور اس طرح سے رو رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ حسن نے اپنی ماں کے بائیں دائیں پاؤں کا تلوہ اپنے رخسار پر رکھا ہے اور رخسار پر رگڑ رگڑ کر رو رہے ہیں، حسین نے بائیں پاؤں کا تلوہ اپنے رخسار پر رکھا ہے اور روتے رہے، روتے جا رہے ہیں، دونوں بچیاں بھی ماں کے سینے سے چمٹی ہوئی ہیں. اسماء کہتی ہے کہ میں نے دیکھا حسن بہت زیادہ رو رہے ہیں، میں نے حسن کو الگ کرنا چاہا اور حسن سے کہا کہ بیٹا حسن تم تو بڑے ہو نا، یہ باقی چھوٹے بچے تمہیں دیکھ کر زیادہ روئیں گے، تم گھوسنے والے ہو، تم بڑے ہو، تم ذرا کم رونا تاکہ باقی بچے زیادہ دکھ محسوس نہ کریں. تو حسن نے میری طرف عجیب نگاہوں سے دیکھا. اسماء کہتی ہے مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ اماں جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ ان بچوں نے نہیں دیکھا. اسماء کہتی ہے میں نے پوچھا بیٹا حسن تم نے کیا دیکھا؟ کہا جب میری والدہ مسجد گئی فدق کا پروانہ لینے اور فدق کا پروانہ ملا اور وہ واپس ہاتھ میں لے کر کوچے بنی ہاشم میں آئی تو وہ شفیع ابن شفیع سامنے آیا, میری ماں کا رستہ روکا اور اس کے بعد وہ پروانہ چھیننے کی کوشش کی. جب میری ماں نے دفاع کیا اپنا تو ایسا ہاتھ اٹھایا کہ میری ماں کے رخسار پر وہ ہاتھ پڑا, پھر میری ماں زمین پر گری, جب گری تو پھر اٹھ نہیں پائی اور جب اٹھنا چاہا تو کوچے بنی ہاشم کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا, رو رہی تھی, روتے ہوئے اپنے والد نبی کریم کی قبر کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ بابا دیکھیے آپ کی بیٹی کے ساتھ ابھی آپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی, کیا سلوک کیا جا رہا؟
سب کے تمام مرحومین کے سارے ثواب کے لیے ایک دفعہ